شوہر کو تمہارے علاوہ دیکھنے کے اور کوئی بھی نہیں ملے گا، پھر تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں تم سے محبت کرے گا، تمہیں ٹائم دے گا، اور اگر سالی بہنوئی کے سامنے آ کے بیٹھی رہے تو آپ تجربہ بلکہ سب نے کیا ہوا ہوگا، معذرت کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہوں گے جن کا نہیں ہوگا، کہ جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ کبھی تجربہ کر کے مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ آپ کے شوہر کے سامنے جب سالی آ کے بیٹھتی ہے بے پردہ ہو کے، تو پھر دیکھیں شوہر کی ٹکٹکی کدھر کو بنتی ہے زیادہ، اس سے بڑی بیوی سے بات کرتے ہوئے ہر وقت موڈ آف، دفتر سے آئے گا موڈ آف، موڈ نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن اگر دو چار سالیاں آ جائیں یا کزنیں آ جائیں پھر دیکھیں کیسے ہنس کے بات کرتے ہیں، پھر شرم نہیں آتی کہ بھائی تمہارا موڈ کدھر گیا وہ جو آف ہوا تھا. تو اللہ تعالی اب دیکھو وہ جو بیٹھ رہی ہے نا اپنے بہنوئی کے سامنے آ کے، یہ اپنی بہن کا حق مار رہی ہے. شریعت نے تو سالی سے شادی پر پابندی لگا دی، حلال ذریعے پر پابندی لگا دی تاکہ اس کی بہن کو تکلیف نہ ہو. اگر سوگن بنے تو بہن کے علاوہ کوئی اور بن جائے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کرو. آگے الفاظ دیکھیے فَإِنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، اس سے تم خونی رشتوں کو توڑ ڈالو گے. کیا مطلب؟ اللہ اس لیے پابندی لگا رہا ہے سالی سے شادی کرنے پر کہ اگر تمہارے پاس شادی کا آپشن ہوا تو تمہارا دل للچائے گا اس کی طرف جانے کو، اور سگی بہن کے دل میں پھر اپنی سگی بہن کی نفرت پیدا ہوگی کہ یہ میری زندگی میں جو ہے نا میرے شوہر کی محبت کو تقسیم کرنے والی ہے. جبکہ شریعت یہ چاہتے ہیں کہ سگی بہنیں سگی بہنوں کی طرح رہیں، ان کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل نہ ہو. غیر سے کر سکتے ہو، اسی کی خالہ سے، اسی کی پھپھی سے، اسی کی بھانجی سے نہیں کر سکتے شادی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ، تاکہ رشتے برقرار رہیں. اب ہم نے شادی پر تو پابندی لگا دی، جو حلال راستہ تھا حرام راستے کھلے ہوئے ہیں. اس سے اللہ کو اور غضب آئے گا کہ نالائقوں میں حرام حلال راستوں پر پابندی لگا رہا ہوں اور تم حرام راستوں پر جو ہے نا تم پابندی قبول نہیں کر رہے. اس سے اللہ کو اور غضب آتا ہے. اس لیے اللہ نے کیا حکم دے دیا کہ بھائی سالی بہنوئی کے سامنے نہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ اسی طرح بھابھی دیور کے سامنے بول لو بھائی نہ آئے. کتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں، کتنے واقعات آ رہے ہیں دیور اور بھابھیوں کے چکر. کچھ دن پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا، شریف آدمی تھا، اس قدر پریشان عذاب میں، اس کے چھوٹے بھائی سے اس کی بیوی کی چکر ہوا، موبائل پہ سیٹنگ ہوئی، پہلے چھپ چھپ کے باتیں، اب چھوٹا بھائی ذرا زیادہ ہینڈسم تھا، ظاہر ہے وہ چھوٹا ہے وہ ابھی نوجوان ہے، یہ تھوڑا سا ایجڈ ہو گیا. اب فلمیں تو دیکھی جا رہی ہیں، اس میں ہیرو وہ چھوٹا بھائی جو ہے نا ذرا زیادہ ہیرو نظر آتا ہے جو فلم میں دیکھا تھا، بڑا والا اب وہ تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا. تو جب ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، تو وہ بولے گی نا کہ یہ والا زیادہ اچھا تھا، وہ پرانا وہ والا تھوڑی غلطی ہو گئی ابا سے. اور یاد رکھو ایک دفعہ نظر پڑنے سے کبھی عشق پیدا نہیں ہوتا، عشق ہمیشہ ہوتا ہے جب بار بار کسی سے ٹاکرا ہو آپ کا، بار بار اس سے بات چیت ہو، بار بار نظر پڑے اس کے چہرے پر، ایک دفعہ میں نہیں ہوتا. تو جب بار بار دیور کے سامنے آ رہی ہے، بار بار دیور سے گپ شپ ہو رہی ہے، اور شوہر کو سمجھایا جائے کہ بیوی سے کہو اپنے بھائیوں سے پردہ کرے، تو وہ کہے گا کیا مطلب، ہم لوگ کیا گھٹیا لوگ ہیں، ہم لوگ کیا بری فیملی سے ہمارا تعلق ہے، کیا میں اپنے بھائی پہ شک کروں؟ تو ٹھیک ہے بھائی نہیں کرو. پھر شک کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ نے حرام کاری کے ذرائع پر پابندی لگائی ہے، یہ علماء کو بھی حکم ہے. کوئی کتنا نیک بزرگ ہو، آپ کے بڑے بھائی عالم مفتی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، کسی بزرگ سے خلافت ملی ہے، چاروں سلسلوں میں ملی ہوئی ہے خلافت، پھر بھی شریعت کہتی ہے اپنی بیوی کو اس بڑے بھائی سے پردہ کراؤ. خالے نہیں آ رہی بات سمجھ میں. حالانکہ وہ اس میں بیچارے میں کوئی امکان نہیں ہے برائی کا، نیک ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن امکان پہلی بات تو یہ کہ ہے تو آدمی نا، کتنا ہی بڑا نیک بزرگ بن گیا آدمیت سے تو نہیں نکلا. امکان ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بے پردگی اور بے احتیاطی کی اور وہ عشق میں مبتلا ہو گئے. اور دوسری بات یہ کہ ادھر سے امکان نہیں ہے، ادھر سے تو ہے، دوسری طرف سے تو ہے، ممکن ہے یہ عاشقہ ہو جائے. اور اگر نہیں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا کا خطرہ ہو تو پردہ کرو، خطرہ نہیں ہے تو پردہ نہیں کرو، یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا پردہ کرنا پڑے گا خطرہ ہو یا نہ ہو. امہات المومنین کو کوئی خطرہ نہیں تھا، نبی کی زوجات تھیں، ان کی پاک دامنی کی اللہ نے آسمان سے گواہی دی ہے، مگر ان کو بھی حکم تھا ابو بکر اور عمر سے پردہ کریں. جو ایک تو ابو بکر اور عمر کی بیٹی تھی نبی کے نکاح میں، وہ تو محرم ہے، ان کے علاوہ جو عورتیں تھیں وہ ابو بکر اور عمر سے بھی پردہ کیا کرتی تھی رضی اللہ عنہما. تو میرے بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اللہ نے عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ معاشرے میں عورت کی قدر بڑھے، کیونکہ مرد کو جب عورت دیکھنے کو نہیں ملے گی اور اس کے دل میں خواہش ہے، یہ تو مرد ہے تو خواہش تو ہوگی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب وہ بالغ ہوگا تو وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا، کبھی کسی کے پاؤں پکڑے گا، بھائی اپنی بیٹی دے دو شادی کرنے کے لیے، وہ کہے گا 7 لاکھ، صحیح ہے نا، کہ 6 لاکھ کر لو، نہیں 7 لاکھ سے کم میں نہیں بات چلے گی. دوسرے گھر میں جائے گا، بھائی 6.5 کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ احل لکم ما وراء ذلکم، تمہارے لیے ان عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دیا. ان تبتغوا باموالکم، اپنے مال کے ذریعے رشتے تلاش کرو. میں جو بات کرتا ہوں نا الحمدللہ قرآن حدیث سے کرتا ہوں، اپنی طرف سے ہوائی فائرنگ نہیں کرتا. یہ دیکھو میں ایک اصولی بات آپ کو بتا دوں، تو یہ گلے پہ بڑا زور پڑ رہا ہے، جب گلے پہ زور پڑتا ہے، یہ کون سا والا ہے بھائی؟ اچھا، جب گلے پہ زور پڑتا ہے نا تو پھر دماغ کم کام کرتا ہے، گلا زیادہ کام کرتا ہے، جبکہ بیان میں دماغ کا حاضر رہنا زیادہ ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ گلے کا تھوڑا چل جائے گا، گلے میں دائیں بائیں ہو جائے، لیکن دماغ کی سیٹنگ سیٹ رہنی چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا، کیا بول رہا تھا بھائی؟ احل لکم، میں یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بات کروں نا وہ کہاں سے ہو، قرآن، سیدھی سیدھی بات، دائیں بائیں نہ ہو. دیکھو ہمارے ہاں ایک عجیب سا تھوڑا سا سیٹ اپ چلنے لگا ہے. میں جو لوگ کسی بزرگ سے خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، خاص طور پہ سے ان سے گزارش کرتا ہوں، اس زمانے میں کسی اللہ والے بزرگ سے بیعت ہونا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے بغیر عام طور پر اصلاح ہوتی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے بغیر عام طور پر اصلاح ہوتی نہیں ہے، مشاہدہ ہی ہے. جتنے بڑے بڑے اہل اللہ گزرے ہیں ان کا کسی نہ کسی سے اصلاحی تعلق رہا ہے، لیکن تعلق قائم کرنے کے باوجود مسائل علماء اور مفتیان کرام سے پوچھا کرو، بلکہ شیخ جب کسی بات کا حکم دے تو بھی کسی مولوی صاحب سے فون کر کے پوچھ لو. ورنہ اس زمانے میں وہ مشائخ جن کے پاس علم نہیں ہے، بعض بزرگوں کے خلفاء ہیں، بالکل ہمارے سلسلے کے ہیں اور بڑے اچھے ہیں، لیکن علم نہیں ہے، تو مشاہدہ میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ بعض دفعہ غلو اور مبالغے کا شکار ہو جاتے ہیں بعض مسائل میں. اس کی میں ڈرتے ڈرتے ایک مثال دے دوں، مجھے ڈر تو لگتا ہے یہ بتاتے ہوئے، لیکن بہرحال کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ وضاحت کروں یا نہیں کروں، لیکن کبھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ بدکے نہیں علماء سے اور بزرگوں سے، تو فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو جائے. لیکن بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ بھائی یہ ایک مسئلے کی بات ہے، بتانا چاہیے. وہ مسئلہ یہ ہے، یہ میں درمیان میں بتا رہا ہوں تاکہ یہ بات بھی آ جائے، چلی پڑی ہے، کہ یہ جو بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، ہمارے ہاں خانقاہوں میں تقریباً 99.99% لوگ سر منڈا کے رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سب کے سر منڈے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی جو بڑے نیک، یعنی بزرگوں کے سلسلوں کے ہیں، لیکن وہ بھی بعض دفعہ ایسی بات کرتے ہیں جو بالکل شریعت کے مزاج سے میل نہیں کھاتی، تو پھر ڈر لگتا ہے کہ بھئی یہ کہیں شریعت میں تحریف نہ ہو جائے. تو دیکھو اگر کوئی کسی خانقاہ سے کسی کا تعلق ہے اور شیخ اس کو حکم دے دیں کہ سر منڈوا لو، تو یہ حکم اگر اس لیے دیا ہے نا کہ اصلاح کی خاطر، زینت کو بعض دفعہ ختم کرایا جاتا ہے، تھوڑی سی اصلاح ہو جائے، ان میں فن خانی شو بازی کا عنصر ختم ہو جائے، کیونکہ آج کل ہر نوجوان بے حیائی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو تھوڑا جب سر منڈے گا، سر پہ اس طرح چلے گا، تو پھر ظاہر ہے اس طرح نہیں چلے گا جس طرح پہلے چلا کرتا تھا روڈ پہ. پہلے تو چلا کرتا تھا بیچ کی مانگ نکال کے اور سائڈ کی مانگ نکال کے، اور یوں یوں کوئی بھی لڑکی نظر آتی ہے ایسے ایسے، تو وہ شیخ صاحب نے کہا بھائی حسابی اڈا ہی ختم کر دو، ٹھیک ہے نا. تو اصلاح کے لیے وقتی طور پر ایک کام ہو گیا، اب تھوڑا سا نہ ادھر جا سکتا ہے نہ یوں، مانگ ہی نہیں ہے، بال ہی نہیں ہے تو مانگ کہاں سے نکالے گا، ٹھیک ہے. تو یہ اصلاح کے لیے اس حد تک تو ٹھیک ہے، بلکہ باعث ثواب بھی ہے، اس لیے کہ اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کر رہا ہے،
اس لیے تاکہ میں عورت کے فتنے سے بچ جاؤں. لیکن یہ وقتی عارضی دائمی نہیں ہونا چاہیے. دائمی وہی ہے جو شریعت کا اصل حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو ایک آزمائش آزمائش سمجھتے ہیں. میرے بہت سارے لوگوں سے جو بات چیت ہوئی, مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ لوگ اس کو باقاعدہ شریعت کا سنت اور مستحب حکم سمجھ کے کرتے ہیں. اس پہ کئی دفعہ بحث مباحثہ ہوا کہ بھئی کہاں سے شریعت میں نہیں ہے ایسا. تو اس کے بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر کی سنت ہے سر مڈا کے رکھنا. یاد رکھو, سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو فالو نہیں کر رہے اور اپنے بزرگ کی سنت کو فالو کر رہے ہیں, یہ رسالت میں ایک قسم کا شرک ہے. یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے صرف کس کو دیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ رسالت میں گویا کہ ایک قسم کا شرک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے جب آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ نبی کی سنت یہ نہیں ہے. نبی کی سنت ہے زلفیں رکھنا یا بال رکھنا, تو آپ پھر اپنے شیخ کی سنت کو فالو کر رہے ہیں. یہ بات کھوپڑی میں نہیں آتی, یہ تھوڑی سی خطرناک بات لگتی ہے, غلو لگتا ہے. کہ ہمیں تو بھائی شیخ سے تعلق اس لیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلا جائے. ایک بات سمجھ میں آئی. دوسرا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی سنت ہے سر منڈانا. ٹھیک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر منڈا کے رکھا کرتے تھے, لیکن اس کی جو وجہ حدیث میں آتی ہے, حضرت علی نے خود بتایا, حضرت علی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا. ابتدا میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مضی ہے اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے, اور تھے قوت والے آدمی حضرت علی, تو حضرت علی بار بار غسل کرنا پڑتا تھا. تو فرماتے ہیں مجھے بار بار غسل کرنا تھا, بال جس کے بڑے ہو نا بار بار غسل اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. فرماتے ہیں آدئی توراسی, مجھے اپنے سر سے دشمنی ہو گئی, یعنی سر سر منڈا کے رکھتا تھا تاکہ غسل کرنے میں مشکل نہ ہو. اور دوسری بات, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نہیں ویسے بھی حضرت علی سر منڈا کے ہی رکھتے تھے آخر تک, تو یاد رکھیے وہی بات ہے کہ صرف حضرت علی نہیں ہے, اصل تو کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی نے اگر یہ کام نبی کی اتباع میں کیا ہے پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ حضرت عمر کے بال تھے, حضرت ابو بکر کے بال تھے, حضرت عثمان کے بال تھے, باقی سارے صحابہ کے بال تھے. تو اگر حضرت علی رکھتے تھے تو وہ ان کا ذاتی عمل تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مونچھیں کٹانے کا, اور اتنی چھوٹی کرنے کا کہ مونڈنے کے قریب ہو جائیں. احف شوارب آتا ہے, یعنی کاٹنے میں مبالغہ کرو. لیکن حضرت عمر کی مونچھیں تھیں اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں. حضرت عمر کی سبالتین, یہ یہاں سے تاؤ دے کے رکھتے تھے ہر وقت. یہ جو مونچھیں ہیں نا, یہ ہونٹوں کا اوپر کا کنارہ کھلا رکھنا واجب ہے. ادھر سے جتنی چاہیں بڑھ جائیں. نہیں یاری واسن, ہونٹوں کا اوپر کا کنارہ کھلا رہے, ادھر سے جتنی چاہیں بڑھ جائیں جائز ہے. جیسے سر منڈانا بھی جائز ہے, بال رکھنا بھی جائز ہے, تو ایسے مونچھیں بڑھانا بھی جائز ہے. اب بعض لوگ اس میں بھی بہت مبالغہ کرتے ہیں, خانقاہ میں چلے گئے وہ مونچھیں کٹائے بغیر بیعت نہیں ہوتے. یہ بھی غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب تو دی ہے کہ مونچھیں کٹاؤ, داڑھی بڑھاؤ. داڑھی بڑھانا تو فرض ہے, اور مونچھیں کٹانا اس میں اتنا کٹانا ہے کہ ہونٹ کا کنارہ کھلا رہا ہے, یہ بھی فرض ہے, لیکن اس سے زیادہ کٹانا سنت عمل ہے, فضیلت ہے. بہرحال تو اگر شیخ کی طرف سے یہ پابندی ہوگی نہیں مونچھیں لازمی کٹاؤ, تو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی نبی کی اتباع پر کی حرص پیدا کی جا رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منڈواتے تھے, منڈوانے سے مراد کینچی سے بہت چھوٹی کر لیتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہی کی اتباع میں کینچی سے مونچھوں کو بہت زیادہ چھوٹا کیا کرتے تھے, مگر سب صحابہ یہ نہیں کرتے تھے کیونکہ نبی نے کوئی لازمی حکم نہیں دیا, اجازت دی رکھنے کی. یہی وجہ حضرت عمر کی لمبی لمبی مونچھیں تھی, حالانکہ وہ بھی نبی کی اتباع کرتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ اس چیز میں اتباع کوئی خاص ضروری نہیں ہے, نبی کی طرف سے اجازت ہے. لیکن عبداللہ بن عمر وہ اس چیز میں بھی اتباع کرتے تھے. تو اب افضل کیا ہوا؟ نبی کی اتباع ہے یا نہیں؟ اب کسی کے شیخ اگر مونچھیں رکھ لے اتنی بڑی بڑی کان تک لے جائے, ٹھیک ہے بھائی جائز ہے, حضرت عمر نے رکھی ہیں, لیکن سارے مریدین بھی ان کی اتباع میں رکھنا شروع کر دیں. تو اگر مرید کو اچھا ایسے ہی لگ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے شیخ کی مونچھیں ہیں لہذا میں اب رکھوں گا, تو ہم کہیں گے نہیں, پھر اپنے شیخ کے شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اگر اتباع کرنی ہی ہے تو پھر کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر شیخ کو ترجیح دینا یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ شیخ کی اتباع نبی کی اتباع میں کی جاتی ہے. تو جب نبی ہمارے پاس ان کی سیرت موجود ہے تو واسطے کے پیچھے پھر ہم اس کے پیچھے ہم کیوں چلیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا یہ جلدی جلدی اب میں اس کو ختم کروں. دوسری بات یہ مسئلہ سر منڈانے کے بارے میں یہ, وہ تو خانقاہ کا عمل میں نے بتا دیا, کسی پر کوئی بھی بطور سزا سر منڈایا جا سکتا ہے بطور اصلاح وقتی اور عارضی طور پر. جب اس میں یہ بیماری ختم ہو گئی تو بھائی اب تمہاری مرضی ہے, سر پہ بال رکھو یا سر منڈاؤ تمہیں جیسے اچھا لگے. تو سر منڈانا بھی جائز ہے اسلام میں مرد کے لیے اور بال رکھنا بھی جائز ہے, دونوں چیزیں جائز ہیں. لیکن فضیلت کس چیز کو ہے؟ احادیث سے اشارہ ملتا ہے, اشارہ صراحت نہیں ہے, اشارے ملتے ہیں, رجحان اس طرف ہے کہ سر پہ بال رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اشارے میں بتاتا ہوں. پہلی بات جو میں نے بتائی وہ نمبر لگا لیں. نمبر ایک, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ نبی کا اپنا عمل, زلفیں رکھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری بات, حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں اللہ نے فرشتے کو تین آدمیوں کی آزمائش کے لیے بھیجا. لمبی حدیث ہے, شارٹ کر کے سناؤں گا. آزمائش کیا تھی؟ ایک ان میں غریب آدمی تھا, پیسہ ہی نہیں تھا, فاقے پڑتے تھے. دوسرا کوڑ کا مریض تھا. تیسرا پیدائشی گنجا. فرشتہ انسانی شکل میں آیا, کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے تو پیسہ چاہیے, یہ لے بھائی پیسہ لے لے. اور دوسرا کہ کیا چاہیے؟ جی مجھے کوڑ کا مرض ٹھیک ہو جائے. بھائی یہ آزمائش ہے, کوڑ کا مرض ٹھیک ہو گیا جی, دعا کی اس نے. کیا چاہیے؟ بھائی بال نکل آئیں. یہ ایسی چیز ہے جس سے لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں, دعا کی اس کے بال نکل آئیں. پھر فرشتہ دوبارہ آیا ان کو آزمانے کے لیے, کچھ صدقہ خیرات مانگا, ایک نے دے دیا, باقی دو نے انکار کر دیا. تو یہ حدیث بیان کی گئی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ ناشکری کا وبال پڑتا ہے. دیکھو تینوں کو اللہ نے نعمت دلوائی فرشتے کی دعا سے, اور دو پھر امتحان میں ناکام ہوئے, ایک کامیاب ہوا. تو اس سے کوڑ کے مریض کے ساتھ کس کو ذکر کیا ہے؟ جس کے سر پہ بال نہیں ہے. تو پتا چلا کہ جیسے کوڑ کا مرض ہونا ایک آزمائش ہے جس کی دعائیں مانگنی چاہیے, اللہ ٹھیک کر دے صدقہ کروں گا میں, اسی طرح بہت زیادہ مفلسی اور غربت آزمائش ہے, دعا مانگنی چاہیے اللہ اس غربت مفلسی کو ختم کر دے صدقہ کروں گا. تو اسی طرح جس کے سر پہ بال نہ ہو دعا مانگنی چاہیے اللہ نکال دے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کو شکر کے طور پر نبی نے بیان کیا کہ اس کی دعا قبول ہوئی, سر پہ بال نکل گئے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی اصل وضع نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو بیچارہ پیدائشی گنجا تھا نا, اور ایک ہے اللہ نے دی نعمت اور آپ صبح سے شام رکھیں, اور پھر اس کو یہ بھی کہیں کہ سنت عمل ہے. تو یہ بات دلیل کے لحاظ سے صحیح معلوم نہیں ہوتی. تیسری بات, ایک صاحب مجھے ایک تیسری دلیل لے رہا ہوں, ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھو حج اور عمرے میں سر منڈانے کا حکم ہے جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں, تو اس سے پتا چلتا ہے سر منڈوانے کی فضیلت ہے. تو یاد رکھو حج اور عمرے کے موقع پر سر منڈوانا اس کی علامت ہے کہ یہ خلاف قیاس ہے, اصل حکم منڈوانے کا نہیں ہے. کیونکہ حج میں سارے کام ایسے کروائے جاتے ہیں جو عام نارمل روٹین سے ہٹ کے ہیں. دیکھو احرام میں خوشبو لگانے پر پابندی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ نارمل روٹین یہی ہے کہ خوشبو سے رہنا چاہیے, انسان کو بدبو نہیں آنی چاہیے جسم میں. جبکہ حاجی کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کو وہ حاجی جس میں پسینے کی بو ہو, پراگندہ بال ہو, وہ زیادہ پسند ہے اللہ کو, کیونکہ وہ تو دیوانگی کا اظہار کر رہے ہیں نا وہاں جا کے. تو دیوانہ تو خوشبو تھوڑی آ رہی ہے تو دیوانے کے جسم سے, دیوانہ تو دیکھو نا جا کے جو عشق معاشقہ ہو جائے کیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو احتجاجن سر بھی منڈاتے ہیں اور بال بھی بڑے ہوئے ہیں اور مونچھیں بھی بڑی ہوئی ہیں اور جوئیں بھی ہیں, دیوانہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی شیمپو سے نہا کے اچھا نیٹ کلین دیوانہ نہیں دیکھا ہوگا کبھی کسی نے. تو آج کل کے ہوں گے تو ایک الگ بات ہے. تو حج کے موقع پر چونکہ عشق کا ایک قسم کا مظاہرہ ہے کہ اللہ کی یاد میں دیوانے ہو جاؤ, تو اس میں خوشبو نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ بال بھی نہیں کاٹنے کہیں کے بھی نہیں. بال توڑ لیا تو دم, صدقہ واجب, دم واجب. اور پھر اللہ نے کہا جب احرام سے فارغ ہوئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب جو جس کے بال گرے ہوئے بھی ہیں وہ نکل آئیں اللہ کی طرف سے, لیکن اللہ نے حکم دیا احرام کھولے گا نہیں جب تک سر پہ اس طرح نہیں چلے گا. اور عجیب سے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. پہلے خود احرام کی چادر دیکھ لیں, عام نارمل روٹین میں انسان کا یہ لباس نہیں ہوتا, ایسے کبھی کوئی آفس نہیں جائے گا. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں, میرے گھر پہ آؤ گے تو دو چادروں میں آؤ گے, سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. تو حج اور عمرے کے موقع پہ سر منڈوانا اس کی علامت ہے کہ عام حالات میں بال رکھے جانے چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صرف حج عمرے کے موقع پر سر منڈوانا ثابت ہے. تین کتنے دلائل ہو گئے ہیں بھائی؟ تین دلائل ہو گئے. اور چوتھی دلیل حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہیں خوبصورتی کو پسند کرتے. تو اگر کسی کو سر منڈانے میں اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن عام حالات میں بال رکھنے میں خوبصورتی زیادہ ہے. تو اس لیے ظاہر ہے اللہ کو وہی مسلمان کی صورت پسند ہوگی جس میں دیکھنے میں وہ ذرا زیادہ اچھا لگے. کتنے نمبر ہو گئے؟ چار نمبر ہو گئے. پانچواں نمبر, یہ زمانہ ایسا ہے جس میں لوگ دینداروں سے ویسے ہی نفرت کر رہے ہیں ان کے حلیے کو دیکھ کے, یہ میلے کچیلے پتہ نہیں کس قسم کے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ایک مخصوص وضاقتا ہوگی جو دیکھنے میں اچھی نہیں لگے گی, اب دیکھو میں کسی قوم کو برا نہیں کہتا, لیکن ایک گرین ہری پگڑی والوں کی جو ایک وضاقتا ہے نا, اس سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں کہ کیا ایک جیسی پگڑی, ایک پیلی چپل, اور وہ ایک یہاں مسواک, اور وہ یہ سارے عجیب سا لگتا ہے مندر. یعنی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ دور ہوتا ہے, قریب نہیں آتا حلیے کو دیکھ کے. تو حلیے کا انسان دوسرے کو اٹریکٹ یعنی اٹریکٹو کرنے میں بہت دخل ہوتا ہے. تو دیندار کا حلیہ اگر ایسا ہوگا کہ اس کے زینت نہیں ہوگی تو اس سے لوگ دین سے دور ہوں گے کہ بھئی یہ سارے دیندار جتنے بھی ہیں گنجے کیوں ہوتے ہیں, اچھے ہی نہیں لگتے دیکھنے میں. تو آدمی ڈرتا ہے ایک نوجوان اگر میں بھی بن گیا تو میرے بھی سر پہ اس طرح پھرے گا, میں بھی ویسا ہی بن جاؤں گا. تو دینداروں کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر, ان کے لباس کو دیکھ کر وہ اچھے لگیں تاکہ لوگوں کو دین کی رغبت پیدا ہو. یہ حسن و جمال بھی عجیب چیز ہے. تمام پیغمبروں کو اللہ نے حسین اور جمیل بنایا ہے. کیوں؟ تاکہ دیکھنے میں اچھے لگیں. اور اللہ نہ کرے کوئی پیغمبر بدصورت ہوتے تو صورت کی وجہ سے جو ایک طبعی نفرت پیدا ہوتی ہے, تو قیامت کے دن کو یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے ان سے تبھی نفرت تھی اس لیے ان کی مجلس میں نہیں آیا. تو اللہ نے پیغمبروں کو حسین اور جمیل بنایا تاکہ کوئی یہ رکاوٹ بنا, اور اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں کہ ان میں تو ایسا جمال تھا کہ اگر تجھے ہدایت نہیں بھی چاہیے تھی تو بھی ان کی مجلس میں بیٹھتا, تجھے سکون ملتا. تو اب دیندار لوگ بھی تو مقتدا اور رہبر ہوتے نہیں ہوتے, لوگوں کو چاہیے ان کے پاس آگے بیٹھے. اب وہی عجیب سے لباس پہن کے اور وہ ٹنڈے منڈے ہو کے گھومیں گے تو لوگ تو کہیں گے یار بجائے قریب آنے کے دور آئیں گے. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی دفعہ ملاقات کے لیے گئے ہیں, نوجوان تھے بالکل نو عمر, تو سب سے پہلی چیز جس نے ہمیں اثر انداز کیا حضرت کا حسن و جمال اور حضرت کا لباس تھا. اتنا اچھا لگا دیکھ کے, واہ بھائی واہ, مزہ آ گیا. ایسا لگا تھا, بڑا اللہ نے ہمارے حضرت کو حسن و جمال بھی دیا تھا. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خوبصورت نہیں ہے تو بزرگ نہیں ہے اور اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. باپ کو سمجھنا چاہیے کوئی کتنا بدصورت سے بدصورت ہو پھر بھی وہ ولایت کے بہت اونچے مقام پہ ہو سکتا ہے, اور اللہ اس کی محفل میں وہ برکت رکھ سکتے ہیں جو خوبصورت کی محفل میں بھی نہیں ہے. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے, ایک ظاہری سبب بنتی ہے چیز کہ حسن و جمال جس میں ہو تو انسان اس کے قربت میں ذرا سکون محسوس کرتا ہے. انسان کی فطرت ہے یہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ حضرت کے بال تھے خوبصورت بڑے بڑے, اور حضرت کا لباس بڑا خوبصورت, اور پھر حضرت نے جب پگڑی پہننا شروع کی تو وہ پگڑی ماشاءاللہ اس زمانے میں 1200-1500 کی, جو آج کے 5-6 ہزار کی پگڑی ہوگی. وہ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ کتنے نمبر ہو گئے؟ جلدی جلدی مکمل کروں. ہے بھائی 6 نمبر ہو گئے نا, 6 نمبر. 7 نمبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا ہے. کس کے لیے؟ بالوں میں حسن ہے, امامے میں پھر اور زیادہ ہے, مرد اس سے اور مرد لگتا ہے دیکھنے میں. تو ہم نے امامہ بھی اتارا اور بال بھی اتار لیا. تو یہ تو یعنی چلو صرف امامہ اترتا تو آدھا حسن کم ہو گیا. نبی کی سنت کیا ہے؟ امامہ, تاکہ اور زیادہ سر جو ہے نا, سر یہ حسن و جمال کا سب سے بڑا منبع اور محل ہے. یہ آپ کی انگلیاں ٹیڑی میڑی ہوں رشتے کا انکار نہیں ہوگا, ایک پاؤں میں تھوڑا بہت فریکچر بھی ہو چلے گا, لڑکی والے قبول کر لیں گے, لیکن وہ صورت پسند نہ آئی تو قبول ہوتا ہے؟ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے چپل بے شک سستی ہو پگڑی سستی نہیں ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے سر تو سب سے اعلیٰ چیز ہے نا, تو اس کو جمال اور حسن بھی سب سے بول لو بھائی کچھ مکمل کر لی. اچھا ہونا چاہیے, سمجھ میں نہیں آ رہی. ہیلمٹ اچھا والا پہنتے نہیں پہنتے بھائی, آپ لوگ نہیں پہنتے ہو گے. ہیلمٹ بھی ذرا لوگ کرتے نا یاد, اچھا والا ہیلمٹ ہو, ٹیڑھا میڑھا. ایک صاحب ناریل کا چھلکا, وہ ناریل جو تھا نا, یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, مجھے کسی نے بتایا, واللہ عالم وہ جھوٹ بول رہا تو الگ بات ہے, کہ ناریل کاٹ کے درمیان سے چھلکا نکال کے سر پہ رکھ کے جا رہا ہے, تو حفاظت تو اس سے بھی, بلکہ ناریل جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا تو ہیلمٹ نہیں ہوتا. لیکن لوگ کیا بولیں گے, بھائی تو یہ پاؤں میں بے شک چپل نہ ہو, ٹوٹی چپل پہن لے, سر تو کم از کم اس کو تو عزت اور احترام دینی چاہیے نا انسان کو. تو یہ کتنے نمبر ہو گئے؟ سات نمبر کے. سر خاص طور پر منبع اور سر چشمہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. آٹھواں نمبر, امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, امام ابو حنیفہ کے شاگرد, کہ جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے, اور شریعت بھی چاہتی ہے نا کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے زینت, تاکہ آپ کی بیوی آپ کو دیکھنے میں اچھی لگے. اچھی لگے گی تو فائدہ کیا ہوگا, آپ ادھر ادھر نہیں رہیں گے, گھر میں سکون ملے گا. تو امام ابو یوسف بہت بڑے فقیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح بیوی بھی چاہتی ہے کہ میرا شوہر بھی دیکھنے میں, بول لو بھائی, اچھا لگے. آپ نے خانقاہ جوائن کرتے ہی سر منڈا لیا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیوی کہے گی, بیوی کو تو بال ہی سر پہ اچھے لگتے ہیں نا, میں نے جب بال کٹوائے نا, جب سر پہ اس طرح پھروایا, سب سے زیادہ احتجاج میرے گھر والوں نے کیا ہے, سب سے زیادہ احتجاج. باقی سب نے کہا بہت اچھے لگ رہے ہیں, بہت مناسب ہو گیا, بالکل بال وال صاف ہو گئے, سر منڈا لیا, بڑے زبردست. لیکن بیوی قبول نہیں کرتی, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور اس میں بیوی کی رائے زیادہ معتبر ہے, دوستوں کو کیا اسے وہ اچھا لگے نہ لگے, بھاڑ میں جائے وہ کہتے ہیں ہماری بلا سے, تو وہ تو اس لیے بھی بولتے ہیں تاکہ ہمارے نہیں ہے تو اچھا ہوا اس کے بھی نہیں ہے. ہمارے جیسے وہ لومڑی کی دم کٹ گئی تھی نا, تو اب وہ اپنی دم تو نکل نہیں رہی تھی, تو وہ لومڑی لومڑی تھی, وہ آئی اس نے, اب سب اس کو لومڑی کو کہہ رہے ہیں, دم کٹی, وہ بڑی احساس کمتری کا شکار ہونے لگی. تو ایک دن آئی, سارے جانوروں کو جمع کیا, اور اس نے بتایا کیا بتاؤں, جب سے دم کٹی ایسا مزہ آ رہا ہے, صحیح ہے نا. اس نے پورے جو ہے نا وہ کلام پیش کیا, اور ایسا مزہ آیا, سب کچھ جانور بیوقوف نے اس کی باتوں میں آ کے دم کاٹ ڈالی. تو امام ابو یوسف کیا فرماتے ہیں, کما احب ان تتزین لی تحب ان اتزین لہا, جیسے میں چاہتا ہوں کہ بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے, بیوی بھی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے لیے زینت, وہ بھی دیکھنے میں اچھا لگے. تو سر کے بال والے شوہر بیوی کو عام طور پر زیادہ اچھے لگتے ہیں بنسبت بغیر بال کے. تو سر منڈانے میں عام حالات میں ایک نقصان کیا ہے, بیوی کو شوہر اچھا نہیں لگتا, جبکہ شریعت یہ چاہ رہی ہے کہ اس معاملے میں بیوی کو خوش کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ 40 سال سے پہلے اگر بال سفید ہو جائیں تو کالا رنگ بھی لگا سکتے ہیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے. اور مسئلہ یہی ہے کہ 40 سال سے پہلے اگر بال سفید ہو جائیں اور بیوی کہے کہ نہیں مجھے نہیں اچھے لگ رہے, تو آپ بیوی کو خوش کرنے کے لیے بالکل کالا کولا جو ہے نا, اندھیری رات کی طرح, کالی گھٹا کی طرح کالا رنگ بھی لگا سکتے ہیں, اور بعض نے مستحب قرار دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کتنے نمبر ہو گئے ہیں بھائی؟ آٹھ. نواں نمبر, نواں نمبر یہ ہے, یہ آخر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بیوی سے زیادہ اہم ہے, بیوی ناراض ہو جائے اتنا مسئلہ نہیں ہے. والدین کو بھی اپنی اولاد کے سر پہ بال اچھے لگتے ہیں, نہیں بات سمجھے؟ اب شیخ سے تعلق کے فوراً بعد ہی سر پہ اس طرح چلا گیا تو 99% مشاہدہ کہ والدین کو اعتراض ہوتا ہے اس پہ, جبکہ والدین کا حق بہت زیادہ ہے شریعت میں, شیخ کا بھی ہے مگر والدین سے زیادہ نہیں ہے. مباح کاموں میں والدین کو شریعت ترجیح دیتی ہے, اس لیے ہمارے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ شیخ اگر سر منڈانے کا کہے اور والدین بال رکھنے کا کہیں تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت واجب ہے, شیخ کی اطاعت واجب نہیں. البتہ اگر غالب درجہ ہو, غالب گمان ہو کہ سر کے بال رکھنے میں اس کو واقعتاً فتنہ ہوگا, صرف وہم نہ ہو, احتیاط نہ ہو, شیخ کو پتا ہے ظن غالب ہے اس کے بالوں کی وجہ سے سارا فتنہ ہو رہا ہے, تو پھر شیخ کی اتباع واجب ہے, کیونکہ اپنے آپ کو برائی سے بچانا پہلے فرض ہے, ماں باپ کی اتباع دوسرے درجے میں چلی جاتی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ بھائی شیخ کو اگر یہ خطرہ ہو کہ بھائی یہ سارا سیٹنگ کس سے اور خراب ہو رہی ہے اس کی، یہ بالوں کی جو زلف ہے نا اس سے یہ سارا مسئلہ خراب ہو رہا ہے، تو غالب گمان ہو جائے شیخ کو، پھر شیخ اگر بال کٹانے کا حکم دیتا ہے تو چونکہ یہ گناہ سے بچانے کے لیے ہے اور گناہ سے بچنے کا غالب امکان بھی ہے، پھر ایسی صورت میں شیخ کی اتباع کو ترجیح دی جائے گی والدین پر. لیکن ظاہر ہے سب میں تو ایسا نہیں ہوتا، کسی کو خطرہ ہوتا ہے، اکثریت کو اور بہت ساری طریقے ہیں جن سے وہ خطرہ ختم کیا جا سکتا ہے. ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی شادی کرانی چاہیے نوجوان کی جلد سے جلد. دوسرا پھر روزے رکھنے کا شریعت میں حکم ہے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نظری کا سب سے بہترین علاج نکاح ہے، اور جس میں نکاح کی استعداد نہیں ہے کثرت سے روزے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے اکابر تو روزے رکھتے بھی ہیں، رکھنے کا حکم بھی دیتے ہیں مشائخ، لیکن آج کل کے مرید روزہ رکھنے پر نہیں، خانقاہ میں جا کے بھی صبح و شام دیگیں جو آ رہی ہیں نا، وہ تو بےچارے مرید سخی ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے خانقاہ میں آنے والے سالکین خرچ کرتے ہیں، اور یہ روزانہ کباب پراٹھے اور بریانی کی دیگیں کھا کھا کے اور موٹا ہو رہا ہے. تو نالائک اتنا موٹا ہوگا تو بدنظری تو کرے گا نا پھر جا کے. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، روزے رکھو. جس شیخ سے بیعت ہو اس کی جوانی دیکھو، اس نے کتنے روزے رکھے ہیں جوانی میں. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جو بزرگوں کی آخری زندگی دیکھتا ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتا، ان کی جوانی والی زندگی دیکھا کرو. اب ان کی مزے والی زندگی دیکھ رہے ہیں کہ کھا رہے ہیں اور دیکھو اتنے لوگ تحفے لا رہے ہیں، تو یہ اب ہے، جوانی میں انہوں نے بڑے مجاہدے کیے ہوتے ہیں، اور آپ جوانی میں ہی ان کے پاس بیٹھ کے ہر وقت پراٹھے کھا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے صحیح نہ دیگیں چل رہی ہیں، تو نقصان ہوتا ہے اس سے. تو کتنے نمبر ہو گئے، والدین کا بھی مسئلہ ہے اس میں، تو یہ 9 نمبر ہو گئے. پھر بھی مسئلہ بتا دوں کہ اگر کوئی ان وجوہات سے نہیں ویسے ہی کاٹتا ہے، جیسے بعض لوگ ایسے ان کو گرمی لگتی کہتے ہیں بھائی سر منڈا کے ہی ہم رکھیں گے، تو جائز ہے، جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن شریعت کا حکم نہ سمجھے. اور بعض کہتے ہیں ہمیں مزہ اسی طرح آتا ہے سر منڈانے میں، تو بھی ٹھیک ہے. مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے کیوں منڈا لیا، آپ اتنا خلاف ہے. میں نے کہا بھائی اس لیے منڈا لیا کہ جائز ہے، بہرحال سننا سمجھ کے نہیں، وہ ویسے ہی منڈا لیا، گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، تو ساری زندگی کو منڈا کے رکھے کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن سنت نہ سمجھے اس. تو یہ کافی نمبر ہو گیا، یہ آیت بھی ادھوری رہ گئی ہے، لیکن اچھا ہو گیا یہ بھی ایک ٹاپک آ گیا. تو یہ اس لیے کہ غلو ہو جاتا ہے. میں آپ سے جو اصل بات عرض کر رہا تھا، کہیں بھی تعلق رکھیں لیکن مسائل علماء سے پوچھا کریں. وَتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن کا حکم ہے ان کے راستے پر چلو جو میرے راستے پر چل رہے ہیں. علماء نے لکھا اس سے مراد وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو، ان کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے. اور جو ہے مشائخ جو ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں، وہ خود حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے بزرگ، خود بھی عالم تھے، خود بھی عالم تھے اور تحقیق کرنا جانتے تھے، لیکن اس قدر محتاط تھے کہ جب اپنے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو یا تو دارالعلوم قرنگی یا جامع یا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ سے رابطہ کرتے تھے، اور زواری بھی نہیں تحریری فتویٰ لیتے تھے، حالانکہ خود عالم تھے اور ذی استعداد عالم تھے، مگر اپنے آپ کو پھر بھی مفتیوں کی فہرست میں شامل نہیں کرتے تھے. مسئلہ یا تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس جائے گا تحریری جواب، یا دارالعلوم قرنگی جائے گا. کئی بار اس کا مشاہدہ ہوا. تو اتنے زیادہ احتیاط جب شیخ کر رہا ہے تو مریدوں کو بھی کرنی چاہیے، تو اس میں مبالغہ کا غلو کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ آیت کا ترجمہ کر دوں پھر یہ سوالات ہیں ان کا ذرا جواب دیتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا، ولا تعذلوهن، میں یہ عرض کر رہا تھا پہلے زمانے میں طلاق دی جاتی، اب چھوڑ کیوں نہیں رہا، اس کو مہر دینا پڑے گا. مہر اچھے خاصے رکھوا لیے جاتے تھے، 8 لاکھ 20 لاکھ، اب لٹکا کے چھوڑ دیا اس کو. تو اللہ نے فرمایا ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ان کا مال ہتھیانے کی نیت سے ان کو لٹکا کے مت چھوڑو، ایک طرف کرو معاملہ، امساکم بمعروف، یا تو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے رکھو اس کو، حقوق ادا کرو، اور نہیں کر سکتے تو اسے رخصت کر دو تاکہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، اور پھر جتنا اس کا مہر ہے یا اس کا مال ہے وہ سارا اس کے حوالے کر دو. آج ایسے بدبخت میرے علم میں ہیں جو اپنے آپ کو بڑا خاندانی کہتے ہیں مگر بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتے، حقوق بھی ادا نہیں کرتے. سسرال لے جا کے بٹھایا ہوا بیوی کو کہ بھائی ہمارا گزر اوقات نہیں ہو سکتا. ایک صاحب نے اسی طرح 20 سال ہو گئے ان کی بیوی اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہے، ان کو لے کے نہیں آتے. میں نے کہا بھائی پھر فارغ کرو، طلاق دو. تو نہیں نہیں طلاق نہیں دے سکتا، پتا چلا مہر بہت ہے اس لیے نہیں دے رہے کہ مجھے پیسے دینے پڑیں گے. یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دیے. فرمایا الا یاتین بفاحشت مبینہ، الا یہ کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ عورت تنگ کرتی ہے شوہر کو، ظلم کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ عورت خلا کا مطالبہ کرے، اور مرد پھر یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میرا مہر معاف کرتی ہو تو تمہیں خلع دیتا ہوں میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بے حیائی کا ارتکاب ہے عورت کی طرف سے کہ اچھے بھلے مرد حقوق ادا کر رہا ہے مگر پھر بھی یہ اس کو اپنے شوہر سے نفرت ہے یا کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہے. تو ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں جو مال تم نے دیا ہے وہ اس سے لے سکتے ہو, کیونکہ ظلم کس کی طرف سے ہے؟ پھر بیوی کی طرف سے. اس یہ آیت اور بھی بہت اس میں احکام ہیں انشاءاللہ, یہ پھر باقی میں تفصیل اگلے درس میں بیان کروں گا. بہت ہی اہم آیت ہے قرآن مجید کی یہ اس دیواجی زندگی کے معاملے میں, اور یہ مردوں کو اس میں خاص طور پہ خطاب ہے. مرد بیویوں پر جو ذمہ داری ہیں وہ تو بہت سنتے رہتے ہیں, جو اللہ نے آپ پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں عورتوں کے معاملے میں ان کو بھی کبھی کبھار سن لینا چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ پھر اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. یہ جو سوالات آئے ہوئے ہیں بہت دنوں سے, تو گنجا ہونے پہ ایک شعر سنا دوں. کسی نے کہا کہ حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. بعض لوگ گنجے ہو کے بھی کوئی ان کی پرسنالٹی میں فرق نہیں آتا, تو اس لیے وہ ہر وقت سر مڈا کے رکھتے ہیں. تو اس پہ شاعر نے کہا ہے کہ بھائی تو پہلے بھی ویسے ہی تھا اب بھی ویسے ہی ہے, تو حسن تیرا اس طرح سالم رہا سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. ظالم سمجھتے ہیں نا, شاعروں کی ایک اصطلاح ہے, وہ محبوب کو ظالم کہتے ہیں, محبوبہ کو ظالم. یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ بھائی یہ اس طرح کے مسائل نہیں پوچھا کرو یار, شخصیتوں کا نام لے لے کے ان کے خلاف مجھ سے اگلوانا چاہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے, یہ طریقہ مناسب صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اور وہ شخصیتیں دنیا سے جا چکی ہیں, دنیا سے جائے ہوئے بھی ان کو صدی گزر چکی ہے, تو ان کا نام کیا فائدہ ہے ان کے بارے میں تبصرہ کرنے کا. رات کے وقت ناخن کاٹنا کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے بالکل. نہیں, ناخنوں کو دفن کرنا ضروری ہے؟ نہیں, دفن کرنا ضروری نہیں ہے. عصر اور مغرب کے درمیانی اوقات میں دنیاوی علوم پڑھنا صحیح ہے بالکل. بہت سے سودی بینکوں نے الگ سے اسلامی بینکاری شروع کی ہے, تو اس میں نوکری کرنا جائز ہے؟ اس میں مفتی حضرات شریعہ ڈپارٹمنٹ کے مینیجر ہوتے ہیں. اگر وہ جو مفتی صاحب ہیں جو شریعہ ڈپارٹمنٹ کے دے دیں ان کو کوئی, مفتی صاحب کوئی شریعہ ڈپارٹمنٹ کے کوئی مینیجر اگر ہیں اور وہ جو مینیجر ہیں وہ واقعتاً یعنی مستند عالم دین ہیں, آپ کو ان پر اعتماد ہے, تو پھر ٹھیک ہے, اس شعبے میں جاب کرنا جائز ہے. اچھا یہ ہے, امیگریشن کے لیے لوگ جھوٹے کاغذات بنواتے ہیں باہر کی ضرورت کے حساب سے, تو اس طرح جھوٹے کاغذات بنوانا جائز ہے یا گناہ کبیرہ یا مجبوری؟ تو باہر کی ضرورت کس درجے کی ہے یہ اس پہ فیصلہ ہوگا. اس کا مبہم سوال ہے, اس کا یہ سوال کسی نے کہ آپ کے شیخ مفتی رشید احمد صاحب نے ڈیجیٹل تصویر اور ٹی وی چینل کے ذریعے تبلیغ یہ کتاب کا نام ہے, اس کتاب میں مفتی رشید احمد صاحب کا مضمون پڑھنے کے بعد ہی معلوم ہوا کہ وہ بھی ڈیجیٹل تصویر اور ٹی وی چینل کے ذریعے تبلیغ کو ناجائز کہتے تھے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بنیوری ٹاؤن, جامعہ فاروقی اور جامعہ ترشید وغیرہ متعدد اداروں نے ماہرین سے جو تحقیق کروائی ہے اس کا حاصل ان حضرات کی نظر میں یہ ہے کہ یہ شبیہ محرم اور تصویر کے حکم میں ہے جو کہ ناجائز ہے, لہذا ٹی وی دیکھنا بھی ناجائز ہوا. اور پچھلے ہفتے کے درس میں آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ٹی وی کے ذریعے تبلیغ کرنے کو صحیح کہا ہے, تو پھر آپ اپنے شیخ اور مادر علم جامعۃ الرشید کے خلاف جواز کا فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ٹی وی چینل کے ذریعے تبلیغ کرنے کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے کسی کا. اس کا جواب میں کئی دفعہ تفصیلی دے چکا ہوں, سمجھ آ رہی ہے بات؟ کئی دفعہ تفصیلی دے چکا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے تھی اس رائے سے اختلاف کرنا, یہ شیخ سے اختلاف تو کہلائے گا مگر شریعت سے اختلاف نہیں کہلائے گا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علماء اگر علمی دلائل کی بنیاد پہ اپنے پیر و مرشد کی رائے سے اختلاف کریں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ علماء پہ فرض ہے کہ اگر ان کو اپنے شیخ کی رائے درست معلوم نہیں ہوتی تو اپنے شیخ سے اختلاف کرنا مفتی پر فرض ہے. اگر وہ اختلاف نہیں کرتا تو یہ اکابر پرستی ہوئی, شیخ کی اندھی تقلید ہوئی جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. خود ہمارے شیخ نے بعض مسائل میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ کے شیخ تھے اور مولانا مودودی کو کافر کہتے تھے, اور ایسا کافر کہتے تھے کہ جو نہ مانے وہ بھی, جبکہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایسا نہیں کہتے تھے. اب شیخ کے سامنے چپ بیٹھتے تھے ڈر کے, لیکن بعد میں بتاتے تھے کہ بھئی ان کی رائے درست نہیں ہے, صحیح ہے نا؟ لیکن شیخ کے سامنے چپ بھی بیٹھ رہے, وہ تو تو عبد الغنی پھل پوری تھے وہ تو, صحیح ہے نا, ان کو تو حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے یہ ایک آدمی پوری فوج ہے, تو ڈرتے بھی تھے لیکن اختلاف کیا اپنے شیخ سے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے استاذ تھے اور بڑے گہرے استاذ تھے. ایک دفعہ کسی نے مسئلہ پوچھا اور کہا کہ اس کا جواب آپ دونوں لکھیں, مفتی شفیع صاحب اور مفتی رشید احمد صاحب دونوں کے دستخط ہونے چاہیے اس پہ, دونوں کی رائے متفقہ رائے سے جواب ہونا چاہیے, ایک استاذ اور ایک شاگرد. تو حضرت فرماتے ہیں جب ہم نے اس مسئلے پر غور کیا تو میرا مفتی شفیع صاحب سے اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب جب اختلاف ہوا تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنی رائے لکھ کر جواب بھیج دیں, میں دستخط نہیں کروں گا کیونکہ مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے. حضرت نے فرمایا آپ استاذ ہیں, آپ اپنی رائے لکھ کے دستخط کر کے بھیج دیں, میں دستخط نہیں کر سکتا. دونوں میں, اب یہ نہیں کہ مفتی شفیع صاحب نے ایک تھپڑ لگایا تو شاگردوں کو مجھ سے اختلاف کرتا ہے, کچھ بھی نہیں پتا تھا بھائی, یہ بھی عالم ہے, مفتی ہے, ان کو اختلاف رائے کا حق ہے. اختلاف رائے ان مسائل میں ہوتا ہے جہاں شرعی نصوص خاموش ہوتی ہیں یا شرعی نصوص موجود ہوتی ہے مگر ان میں معنی یہ پکے ٹھکے معنی نہیں ہوتے, کچھ احتمالات ہوتے ہیں معنی میں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب مفتی شفیع صاحب نے دباؤ ڈالا, میں نے بھی نہیں لکھا, وہ بھی نہیں لکھا, تو تھوڑے دنوں کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ اب میری وہی رائے بن چکی ہے جو آپ کی رائے ہے, میں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا, لہذا دونوں نے پھر دستخط کیے اس پہ. تو یہ ہمارے اکابر میں بہت ملتا ہے, چونکہ عوام ان چیزوں سے وابستہ نہیں ہے, مطلع نہیں ہوتی, جب وہ سنتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام محمد بھی شاگرد ہیں, دو تہائی مسائل میں انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا اپنے استاد سے. فقہ حنفی میں دو تہائی یعنی 66% مسائل ایسے ہیں جن میں امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے اپنے استاد ابو حنیفہ کی رائے سے مختلف ہے. اب کسی نے ان کو نہیں پرچی لکھ کے بھیجی یہ کیا بات ہے, آپ کے استاد تو یہ کر رہے تھے اور آپ یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو جن مسائل میں اختلاف کیا ہے ان مسائل میں اختلاف رائے کی گنجائش تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نصوص نہیں ہے, قرآن و حدیث میں تصریح نہیں ہے. اب یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا, ڈیجیٹل کیمرہ, اس کے بارے میں حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. پہلے تصویر بنائی جاتی تھی ہاتھ کے ذریعے, اور ہاتھ کے ذریعے تصویر بنائی جاتی ہے, حدیث میں آتا ہے مضاحات لخلق اللہ, اس میں اللہ کی تخلیق کی مشابہت ہے, آپ نے اللہ کی نقل اتاری ہے. انسان بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. آپ نے بنایا تو حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت میں کہیں گے اس میں جان بھی ڈالو, اس میں روح پھونکو, تم نے میری نقل اتاری ہے. تو ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس کے بارے میں بہت سے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی بنائی ہوئی یعنی تخلیق کی نقل ماری نہیں گئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو کوئی بیٹھا ہوا ہے نا, یہ نظر آ رہا ہے, اسی کو کیمرے نے محفوظ کر کے اسکرین پہ دکھا دیا. ہم جیسے ٹی وی میں کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک آیا ہے, کیا مطلب؟ جہاں وہ تھا اسی منظر کو ایز اٹ از دکھایا جا رہا ہے, چاہے سیو کر کے دکھایا جائے چاہے لائیو دکھایا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, یہ تصویر بنانے کا ایک جدید طریقہ ہے. مفتی رشید احمد صاحب کی رائے بھی یہی تھی کہ بھائی پہلے ہاتھ سے بنتی تھی اب جدید آلات سے بنتی ہے. لیکن یہ اتنا ٹیکنیکل اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اس پہ ہمارے یہاں ایک سال بحث ہوئی ہے. تو دونوں طرف دلائل سننے کے بعد جامعۃ الرشید کی رائے یہ بنی ہے کہ یہ تصویر متفق علیہ حرام تصویر میں داخل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرے خیال سے. ان کا رجحان تو جامعۃ الرشید کا اسی طرف ہے کہ تصویر میں داخل ہے یہ, اور دارالعلوم کرنگی کے علماء مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں جس میں ان کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ سرے سے وہ حرام تصویر میں داخل ہی نہیں ہے جس پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں. اب ان کے ہاں تو معاملہ آسان ہو گیا, جامعۃ الرشید والے کہتے ہیں کہ یہ تصویر میں داخل ہے. میری جو اپنی ذاتی رائے, جو میری کوئی اوقات نہیں ہے لیکن ٹوٹا پھوٹا جو علم ہے, میرا جو اپنا دماغ ہے وہ دارالعلوم کرنگی کے علماء کی تحقیق کی طرف زیادہ جاتا ہے اس مسئلے میں. ان کے جو دلائل ہیں وہ ذرا زیادہ مضبوط لگتے ہیں. اس میں مضاحات لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق کی نقل نہیں ہے اس میں. لیکن چونکہ میرے اساتذہ بہرحال جامعۃ الرشید کے, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ہے تو حرام, مگر وہ کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہونے کے باوجود بہت ساری جگہوں پہ اس کا استعمال جائز ہے, جو جس پر درجنوں سالوں سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. دیکھو حج کرتے ہوئے تصویر کھچواتے ہیں کہ نہیں کھچواتے؟ ہے بھائی، عمرہ کرتے ہوئے، حالانکہ چلو حج تو فرض ہے، عمرہ تو فرض نہیں ہے، لیکن ساری دنیا کے سارے علماء عمرے کے لیے تصویر کھچوا رہے ہیں، کیوں جائز ہو گیا بھائی؟ وہ وہاں سب علماء سے بات ہی کہتے ہیں ضرورت ہے، بھائی عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی فرض ہے عمرہ کرنا؟ اس کے علاوہ چلو عمرہ کے علاوہ آپ دبئی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بھی عالم کوئی بھی مفتی دبئی بھی جائے گا، پاسپورٹ پہ تصویر کھچوا کے لگانی پڑے گی، ویزے پہ تصویر ہوگی، تو یہ تصویر کیسے جائز ہو گئی؟ ظاہر ہے یہی کہتے ہیں بھائی اس کے بغیر آپ دنیا میں کہیں جا ہی نہیں سکتے، اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائیں گے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو علماء نے کہا کہ جب اپنی ذاتی ضرورتوں کی بنیاد پہ تصویر جگہ جگہ اس کی اجازت دی جا رہی ہے ڈیجیٹل کیمرے والے تصویر کی، تو اسلام کی تبلیغ ایسے ذریعہ جو بہت ہی طاقتور ذریعہ ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ پہلے زمانے میں گدھے اور گھوڑے کا دور تھا، آپ نے سفر کرنا ہے امریکہ پہنچنے کے لیے، آپ کو 3-4 سال لگیں گے، اور اب آپ اپنی امریکہ اپنی بات پہنچانے کے لیے کال کرتے ہیں اور آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو بیائنی اسی طرح یہ جو کمیونٹی کا جو ذریعہ ہے یا یہ جو آپس میں ربط کا جو ذرائع ہیں یہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب ٹیلی ویژن ایک ایسا ذریعہ، دیکھو میں یہاں 7 سال سے درس دے رہا ہوں، اور کتنی محنت کتنی تیاری کتنی توانائی، سننے والے کتنے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے؟ یہ 100-150-200 بہت زیادہ، 300 ہوں گے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے 500 ہو جاتے ہیں، آپ 1000 فرض کر لیں۔ آپ اس گلی میں نکلیں گے نا، ایک گلی کے 4 مکان، یہ 6-7-10 مکانات ہیں جو یہ یہاں کے بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ تو آپ نے ذریعہ کون سا استعمال کیا؟ گدھوں اور گھوڑوں والا، جو اس زمانے میں گدھے اور گھوڑوں کا جو ذریعہ تھا نا، بالکل وہی ذریعہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے، آپ 7 سال سے بیان کر رہے ہیں، آپ کی دعوت 1000 لوگوں سے زیادہ نہیں سنی جا رہی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ممکن ہے اس سے کم تیاری کی ہو، اس سے کم محنت کی ہو، لیکن جب وہ ایک بات کرے گا اس کو سننے والے لاکھوں کا تو مجمع، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے کروڑوں لوگ سنتے ہیں، کروڑوں۔ تو یاد رکھو ہمارے علماء نے ایک ڈیڑھ سال اس پہ باقاعدہ غور ہوا ہے، وہی علماء جو بالکل اس کو حرام سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ میدان بالکل خالی چھوڑ دیا جائے تو اس میدان پہ قادیانیوں کا قبضہ ہوگا، رافضیوں کا قبضہ ہوگا، اور باطل لوگوں کا قبضہ ہوگا ٹیلی ویژن کے میدان پہ، اور یہ میدان علماء کے ہاتھ سے بالکل نکل جائے گا۔ بہت فرق ہے دونوں دعوتوں میں، اس دعوت کو سننے والے 1000 اور اس الیکٹرانک ذریعے کے ذریعے، جدید ذریعے کے ذریعے دعوت کو سننے والے کروڑوں ہوتے ہیں، کروڑوں۔ میرے پاس ہانگ کانگ سے، چائنا سے فون آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مسلمان ہیں نا، ان کو دین کی دعوت سوائے ٹی وی کے ذریعے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور ٹی وی کس کے پاس ہے؟ گرین چینل والے۔ تو کہہ رہے یہاں جتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، وہ گرین چینل والا اسلام قبول کرتے ہیں وہ، اور وہی چیزیں کرتے ہیں وہ۔ ہاں کوئی ایک سال میں ایک تبلیغی جماعت آ جاتی ہے بھولی بھٹکی، کوئی ایک مسجد میں 3 دن گزارے جس کا عوام میں اکثریت کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی جماعت آئی ہوئی ہے، وہ بےچارے اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں، پھر گشت کر کے نکل گئے، لیکن جو جس کو گشت بھی کیا وہ پھر سن کس کی رہا ہے؟ وہی ٹی وی، یا تو پیس ٹی وی سنے گا، پیس ٹی وی پھر بھی غنیمت ہے، یا یہ کہ وہ ڈاکٹر عامر لیاقت خان کے ترانے سنے گا، ان کے گانے سنے گا، ان کی اداکاری سنے گا، کڑائیوں والے کرتے دیکھے گا ان کے، کہے گا ماشاء اللہ بھائی علماء کی ایسی کڑائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اداکار قسم کا آدمی ہے، سب کو پتا ہے، وہ گویا ہے، یہ سنے گا۔ نہیں یار میرا خیال ہے بات سن، تو آپ کی جو دعوت ہے نا وہ اتنی تھوڑی ہے آٹے میں نمک کے برابر۔ تو یہ علماء نے جب اس پہ تحقیق کی، علماء نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ باطل کو منہ پھاڑنے کی اجازت دے دے کہ کروڑوں خربوں کے سامنے تم کفر کی دعوت پھیلاؤ، تم باطل کو پھیلاؤ، اور اہل حق کا منہ اللہ بند کر دے کہ تم 4 آدمیوں کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا، کبھی 4000 کے سامنے آنے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن جب حج کرنا پڑے، عمرہ کرنا پڑے، دبئی گھومنے کے لیے جانا پڑے، کاروبار کے سلسلے میں جانا پڑے، پھر تصویر حلال ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ بھائی پھر کیوں حلال ہے؟ پھر بھی حرام ہونی چاہیے؟ نہیں پھر حلال ہے۔ تو ہم نے علماء سے، جامعہ کے علماء نے یہی سوال کیا کہ بھائی اگر یہ حرام ہے تو پھر دبئی جانے کے لیے بھی حرام ہونی چاہیے نا، اگر آپ کہہ رہے ہیں وہاں ضرورت۔ دیکھو حدیث میں کتا پالنے سے منع کیا ہے، لیکن ضرورت کے لیے کتا پالنے کی اجازت حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ جس حدیث میں تصویر کو حرام قرار دیا اسی میں کتے کو بھی حرام قرار دیا ہے، لیکن کتے کے اس وقت حلال ذرائع بھی تھے، شکار میں کام آتا تھا، اس لیے شکار کے لیے پالنے کی اجازت دے دی۔ تو تصویر کا اس وقت کوئی جائز مصرف، کوئی جائز استعمال تھا ہی نہیں، سوائے شرک پھیلنے کے اور سوائے بت پرستی پھیلنے کے کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے پابندی لگا دی. تو اگر میں اس علماء کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ دور ہوتا اور صحابہ اور تابعین اس دور میں دیکھتے کہ بھئی جیسے اس دور میں کتے کے بہت سارے فائدے ہیں، تو خدا کی قسم اس دور میں تصویر کے اس سے کروڑا گنا زیادہ فائدے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ تصویر جو ہے نا کتے کے کیا فائدہ ہے، کتے کا شکار کرتا ہے وہ اور پہرے داری کرتا ہے ایک گھر کی. اور ڈیجیٹل کیمرے والی جو تصویر ہے، ٹیلی ویژن والی جو تصویر ہے، اس میں اسلام کی بہت بڑی تبلیغ، بہت بڑا جو ہے نا اس میں مفاد وابستہ ہے. آپ، میں نے تین طلاق کے مسئلے پر بڑی تحقیق کی ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ تین طلاق کو ایک کہنا بالکل غلط ہے. بہت میں نے سر کھپا کے اس کا مطالعہ کیا، اس پہ کتاب لکھی. تو میں نے اپنے شیخ سے ایک دفعہ ذکر کیا، میں نے کہا حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کروڑوں آدمی کے سامنے ایک بات کہتے ہیں کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے، لوگ اس کی سن رہے ہیں، اور ہماری تحقیق ہے، ہمارے پاس ان کے ایک ایک دلائل کا جواب ہے، ہماری بات سننے والے 150، تو مسلک کس کا پھیلے گا؟ بولو بھائی، آپ کا پھیلے گا یا ان کا پھیلے گا؟ ان کا پھیلے گا. تصویر کا مسئلہ زیادہ اہم ہے یا حلال حرام بیوی کو، حلال بیوی کو حرام کرنا، یہ مسئلہ زیادہ اہم ہے؟ نہیں بات سن. وہ ٹی وی میں آ کے جو ہمارے خیال کے مطابق جس عورت کو اللہ نے حرام کیا اپنے شوہر پر، لاکھوں عورتوں کو حلال کر دیا ہوگا، لاکھوں نے تین طلاقیں دیکھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے فتوی کی بنیاد پہ گھر میں رکھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا تصویر، ڈیجیٹل کیمرے والی تصویر بنا لینا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ ظاہر ہے حرام عورت کو گھر میں رکھنا زیادہ بڑا گناہ ہے. تو یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی سینکڑوں درجنوں مثالیں ہیں. تو ایک ڈیڑھ سال اچھی طرح تحقیق ہوئی ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی عالم کے لیے ٹیلی ویژن میں آنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے. البتہ ٹی وی گھر میں نہ رکھے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ شراب خانے میں جا کے تبلیغ کرنا ان لوگوں کو جو وہاں آئے ہوئے ہیں، یہ الگ بات ہے، اور اس نیت سے شراب خانہ گھر میں کھول لینا کہ فلاں مولوی صاحب شراب خانے میں جا کے چونکہ تبلیغ کرتے ہیں لہٰذا ایک بار بھی کیوں میرے یہاں بھی ہونا چاہیے، یہ غلط. تو جو علماء ٹی وی میں آ رہے ہیں ان کے لیے آ رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اچھی بات سنانے کے لیے. اتنی الٹی سیدھی چھن رہے ہو تو ایک دو اچھی بھی سن لو. اس لیے نہیں آ رہے کہ تاکہ آپ ان مولوی صاحب کو دیکھنے کے لیے گھر میں ٹی وی لیں. آپ کو دیکھنے کے لیے ہفتے کو مولوی صاحب مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو آگے دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے. اور انٹرنیٹ پر بھی آج کل تو بہت، یعنی آپ کو مل جائیں گے بیانات علماء کے. تو اس لیے یہ جو نالائقوں نے ٹی وی گھروں میں رکھے ہوئے ہیں نا، ان کو سمجھانے کے لیے علماء ٹی وی میں آ جاتے ہیں. تو یہ اختلاف ہے اس میں، مسئلے میں جلدی جلدی یار اس کو مکمل کریں، بات لمبی ہو گئی. ہمارے حضرت بہت خلاف تھے اس کے، بہت سخت خلاف تھے. ہمیں آپ کو اتنا نہیں پتا جتنا ہمیں پتا ہے، ہم نے تو حضرت کے ساتھ وقت گزارا ہے نا. تو لیکن حضرت ہی کی تربیت ہے، حضرت ہی کی وہ ہے کہ بھائی دلائل کی دنیا میں ساری گمراہیاں یہیں سے پھیلتی ہیں کہ آپ اگر کوئی حضرت کے مریدوں میں سے کوئی مفتی حضرت کی تحقیق پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جب جائز ہے جب اس کو حضرت کی تحقیق پر اطمینان ہو دلائل کی دنیا میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا بھائی مجھے دلائل سے ہونی، ٹھیک ہے. اور بعض علماء اب بھی ایسے ہیں جیسے بنوری ٹاؤن کے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی اطمینان ہے حضرت کے فتوے پر، تو ٹھیک ہے ان کی تحقیق ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے بنوری ٹاؤن کے علماء ناجائز کہہ رہے ہیں، اختلاف کا فائدہ ہوتا ہے انسان ذرا اعتدال میں رہتا ہے. تو یہ بھی اختلاف بھی رحمت ہے. لیکن ہم نے سنا یہ ہے کہ آتے بنوری ٹاؤن کے علماء بھی ہیں ٹی وی میں، تو جب ایک چیز پر عمل ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف فتویٰ سے لوگ بدگمان ہوتے ہیں. البتہ ممکن ہے بہت سے علماء نہ بھی آتے ہوں، تو اس اختلاف کا بہرحال فائدہ ہے، کوئی متفقن علیہ چیز نہیں ہے، احتیاط بہرحال اس میں بہتر ہے. ہمارے ایک عزیز گھرانے کے گھر میں رہتے ہیں، وہاں بیمار دو بیٹے کر کے والے زیور وغیرہ ٹی وی گھر میں موجود ہیں، اس کا دی جا سکتی ہے، لمبا مسئلہ ہے. نماز وتر میں دعائیں قنوت کی جگہ قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، وہ بھی ثابت ہے حدیث. وہ گلاس جو شراب کے گلاسوں کے بنے ہوتے ہیں انہیں گھر میں استعمال کرنا کیسا ہے، کیونکہ اس طرح کے گلاس شراب کے لیے مخصوص ہیں تو مشابہت ہو سکتی ہے. حدیث میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا تو شراب کے جو مخصوص برتن تھے ان کو بھی توڑنے کا حکم دیا ہے تاکہ شراب کی یاد تازہ نہ ہو. تو وہ گلاس جو شراب جیسے ہوتے ہیں، ان میں شرابیں پی جاتی ہیں پھر بعد میں دھو دھا کے گھر میں آب زمزم لا کے رکھ دیا جاتا ہے، تو اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ مجھے یہ دیکھ کے وہی دماغ ادھر کو گھومے گا، اس کے لیے تو جائز نہیں ہے. اور کسی نے الحمدللہ کبھی شراب پی نہیں ہے، دیکھی نہیں ہے، تو عام برتنوں کی طرح ایک برتن ہے پی لے. لیکن اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کوئی شراب والا گھر میں آگے بیٹھے گا وہ بدگمان ہوگا، یہ ان کے یہاں یہ بھی پروگرام چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہی کہ اور گلاس مارکیٹ میں کم ہے کیا جو آپ اس کو لیں. حضرت مسیح تقی عثمانی صاحب نے جامعہ کے ماہانہ البلاغ میں ٹی وی پر رد کرتے ہوئے ایک تفصیلی مضمون لکھ کر یہ ثابت فرمایا کہ اسلام پھیلانے کے طریقے اور ہیں اور کفر و ضلالت پھیلانے کے طریقے اور. ٹی وی اور تصویروں کے ذریعے کفر و ضلالت کی تبلیغ تو ہو سکتی ہے, اسلام اور معروفات کی تبلیغ نہیں ہو سکتی. تو آپ نے ٹی وی پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو آنے کو صحیح کیوں قرار دیا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں نے تو ایسا کوئی مضمون نہیں پڑھا ہے. البلاغ میں اگر کوئی ہے صفحہ نمبر وغیرہ اور شمارہ لکھ کر لائیں تو پھر ہمیں بتائیں. مجھ سے گناہ ہوتا ہے, میں توبہ کے تمام ارکان پورے کرتے ہوئے توبہ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر وہی گناہ ہوتا ہے, میں پھر وہی گناہ کرتا ہوں. کیا اسی صورت میں جب ایک گناہ کی توبہ کرتا ہوں مگر پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے تو کیا یہ توبہ قبول ہوگی؟ اگر توبہ سچی تھی, بالکل پکا ڈھکا عزم تھا, تو وہ 100 دفعہ بھی گناہ کرے انسان, توبہ اس کی بہرحال قبول ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے, بار بار ٹوٹ جاتی ہے. تو ہم نے بزرگوں سے سنا, وہ فرماتے تھے توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے, کرتے ہوئے شرم, توڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہوتی, دوبارہ توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. تو توبہ تو قبول ہوگی, اللہ کا وعدہ ہے. لیکن توبہ جب توبہ ہو, اس میں یہ بھی ہے کہ انسان جب گناہ کرے تو اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کے ذرائع بھی استعمال کرے. وہ ذرائع میں اکثر بتاتا رہتا ہوں, ابھی وقت نہیں ہے, پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا. وہ سچی توبہ کی علامات یہ ہے کہ وہ وسائل اختیار کرے جس سے دوبارہ گناہ نہ ہو. اگر سارے وہی وسائل اختیار کر رہے ہیں جو گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ توبہ میں سچائی نہیں ہے. خواتین کا قبرستان جانے کا کیا حکم ہے؟ خواتین کا قبرستان جانا صحیح نہیں ہے. البتہ اگر زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ کوئی بہت پردے میں اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے اور وہاں کوئی ایسی حرکت نہ کرے, تو بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے, کیونکہ ممانعت کی علت ہے. وہ علت یہ کہ وہ وہاں جا کے یا تو بے پردگی ہوگی یا یہ کہ رونا دھونا کریں گی, نوحہ, اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے منع کیا. بیٹا بیمار ہے اور بہت شریر ہے, دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی عطا فرمائے اور شرارتوں کو درست فرمائے. پاک قطر تکافل کے بارے میں اور اسلامی انشورنس بھی کہتے ہیں کہ اس کے بانی حضرت مفتی تقی صاحب ہیں, تفصیل سے آگاہ کریں. پاک قطر تکافل جو ہے نا, یہ بینکنگ کا مسئلہ اور تکافل کا مسئلے میں میری ذاتی تحقیق بہت ہے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ جامعۃ الرشید والوں نے ایک سال ہمارے ذمے کام لگایا تھا بینکنگ پہ تحقیق کرنے کا, جس میں فقیر بھی تھا. اس میں ہم نے بہت زیادہ تحقیق کی تو ہمیں مفتی تقی صاحب کی رائے صحیح معلوم ہوئی, سمجھ آ رہی ہے بات, کہ ان کی رائے صحیح ہے. لہذا ہم نے بھی جواز کا فتویٰ دیا, ان کی تقلید میں نہیں بلکہ دلائل کی بنیاد. پھر تکافل کی جب بحث ہوئی ہے تو اس میں بھی بہت, اس سے بھی زیادہ تحقیق کی ہے, تو اس میں ہمیں حضرت مفتی تقی صاحب کی جو رائے ہے وہ صحیح معلوم نہیں ہوئی. اس میں بہت سارے اشکالات جو دوسروں نے کیے ان کے تو جوابات دے دیے کہ وہ تکافل پہ بہت سارے اعتراضات کیے گئے ہیں, ہم نے اس کا تو جواب دے دیا کہ بھائی یہ جواب, اس کا یہ جواب ہے, لہذا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے. لیکن ایک اعتراض ایسا ہے جو بہت مضبوط ہے, اور وہ جب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اب تک کسی نے اتنا زبردست اشکال نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, جو جامعۃ الرشید کی تحقیق گئی تھی. اس کے بعد سے سنا ہے کہ وہ بھی توقف کر رہے ہیں, ورنہ کم از کم ہمارے سامنے اقرار کیا. میں بھی اس ٹوٹی پھوٹی اس مجلس میں چپلوں میں کی جگہوں پہ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت زبردست اشکال ہے, جب تک یہ اعتراض اور اشکال کا جواب نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک اس مسئلے کو ایسے ہی رکھا جائے, یا تو اس کا متبادل تلاش کیا جائے یا اس اشکال کا جواب دیا جائے. اور پھر فرمایا کہ اگر اس اشکال کا جواب نہیں ہوتا تو ہم تکافل کو جائز کہنے سے رجوع کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے. تو اس کے بعد سے چونکہ ہمیں ابھی تک جواب نہیں ملا, تو بندہ کی ذاتی رائے یہی ہے کہ اس پہ جواز پہ اطمینان نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے بات. البتہ جامعۃ الرشید کے بعض علماء, ان کی اپنی ذاتی تحقیق نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بہرحال علمی شخصیتوں کو کہتے ہیں, بھائی اتنے بڑے عالم ہیں, ان سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے, تو وہ اسی بنیاد پر اس کو جائز بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ تکافل کا مسئلہ چونچو کا مربع بنا ہوا ہے, ایک مفتی کو فون گھمائیں گے جائز, دوسرے کو فون گھمائیں گے حرام, تیسرے کو فون گھمائیں گے پتہ نہیں, چوتھے کو فون گھمائیں گے بھائی وہ جائز کہتے ہیں, ہوگا چوتھے کے جائز ہو, پانچویں کو گھمائیں گے مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے, ایسا عجیب سا بنا ہوا یہ, صحیح ہے. ایسی صورت میں عوام کیا کرے بیچاری؟ تو عوام جو ہے نا, دیکھو مولوی صاحب کا کام ہے جو ان کی رائے ہے نا وہ بتائیں, باقی پھر عوام خود فیصلہ کرے یہ ان کی رائے پر عمل کروں یا مفتی تقی صاحب کی رائے پر, وہ آپ کی مرضی ہے. تو ہم تو وہ بتائیں گے جو اپنی رائے, ہمیں اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے. تو باقی آپ اگر قیامت کے دن کہہ دیں اللہ میں نے مفتی تقی صاحب کے فتوی عمل کیا تھا, تو آپ کی بخشش کی چانس ہے بہرحال, ٹھیک ہے, اللہ کہے گا تو تجھے کیا پتا دلائل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کسی بھی مولوی صاحب کے پیچھے چلو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، جلدی سے دیں بھائی اس کو ختم کرنا ہے۔ عشاء کی نماز اگر ادا نہ ہو جائے سو جائیں، اور رات میں آنکھ کھلے تو نماز عشاء قضا کرنی ہوگی، ویسے ہی عام نیت کر کے رات میں آنکھ کھلے تو قضا نہیں ہوگی، ادا ہوگی نماز۔ نیز یہ بتائیں جو نمازیں قضا ہوئیں اور عید میں نہ ہوگی کتنے اثر، تو اندازہ لگا کے قضا پڑھنی پڑے گی۔ سوال سمجھ گئے نا آپ لوگ، جواب سے بھی سوال سمجھ جائے کریں، نمازیں جتنی بھی ہوں یاد نہ ہو تو اندازہ لگا کے وہ قضا کرنی پڑے گی۔ یہ لمبا سوال ہے، اگلے ہفتے دیں۔ چار رکعت نماز کی نیت کی ہے، اگر وہ دو رکعت کے بعد قدم تحیات کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ نوافل ہیں یا سنت غیر مؤکدہ ہیں، ان میں دو رکعت کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں، دو رکعت کے بعد بھی سلام، یعنی ان میں چار رکعتیں منعقد ہوتی نہیں ہیں۔ آپ نے اثر سے پہلے کی چار سنتیں نیت باندھی، چار سنت کی، آپ کو خیال ہے دو کے بعد سلام پھیر تو بھی ٹھیک ہے، دو کی نیت کی آپ نے کہا چلو چار پوری پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات؟ دو رکعت کے بعد اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، درود شریف نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو نوافل میں اور سنت غیر موقعہ میں ہر طرح سے جائز ہے۔ خواتین کا آئی بروز بنوانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، حدیث میں سخت لعنت وارد ہوئی ہے اس پہ۔ ہو گئے ختم، چلیں ایک دو سوال رہ گئے، وہ اگلے ہفتے، وقت کافی زیادہ ہو گیا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔